وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کو موسمی تغیرات جیسے عالمی چیلنجز سے نبردازما ہونے کے لیے قریب آنے کی ضرورت ہے, یورپ کے اسلاموفوبیا کے حوالے سے متنازع کیفیات تہذیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہی ہیں. اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے رد عمل میں فرانس کے ساتھ تعلقات اور سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے پارلیمان جو راہ متعین کرے گی حکومت کو اسے دیکھنا ہوگا. صدر الوی کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سرحد پر جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق کا پاکستان کی کشمیر پالیسی سے براہ راست تعلق نہیں ہے. ان کے بقول جنگ بندی معاہدہ خوش آئند ہے, اور یہ کہنا کہ اس عمل سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور ہوگا غیر مناسب بات ہے. صدر عارف علوی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن کے لیے یہ ایک بہتر قدم ثابت ہوگا. عارف علوی نے کہا کہ وہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلے ہی متاثر ہیں, اور پاکستان بائیڈن انتظامیہ کے دور میں واشنگٹن سے اچھے مراسم کی توقع رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن جنوبی ایشیا میں جنگ کے بجائے امن میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چینی سفیر دھماکے کے وقت کوئٹہ شہر میں موجود تھے اور اب بھی کوئٹہ میں ہی ہیں. چینی سفیر مکمل محفوظ ہیں. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دھماکے کے بعد کوئٹہ سے ایف سی کی چوکیاں ختم کرنا ممکن نہیں رہا. اس سے قبل ہم نے 13 چوکیوں کی کمان پولیس کو دے دی تھی. وزیر داخلہ نے کہا کہ خود کش حملہ آور گاڑی میں بیٹھا رہا. دھماکے میں 60 سے 80 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا. واقعی میں خود کش حملہ آور کے علاوہ 5 افراد ہلاک ہوئے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے اس عفریت کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان میں چینی سفارتخانے نے ہلاک ہونے والوں کے لیے تعزیت اور زخمیوں سے ہمدردی کے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اس دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کرتا ہے. پاکستان میں چینی سفیر نانگ رانگ اس روز کوئٹہ میں ایک چینی وفد کی قیادت کر رہے تھے. تاہم حملے کے وقت چینی وفد ہوٹل میں موجود نہیں تھا. اسلام آباد میں جاپانی سفارتخانے نے بھی پاکستان میں جاپانی سفیر متسودا کونی نوری کے ایک پیغام میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. عدالت عالیہ لاہور نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی درخواست ضمانت متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. عدالت عالیہ لاہور کے 3 رکنی ریفری بینچ نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی متفقہ طور پر درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت عالیہ لاہور کے جسٹس علی باقر نچوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی ایلچی ڈیبرا لیونز کا کہنا ہے کہ استنبول کانفرنس ملتوی ہونے سے افغان فریقین کو دوحا امن مذاکرات میں پیش رفت کا مظاہرہ کرنے کا ایک اور موقع فراہم ہوتا ہے. ڈیبرا لیونز نے دوحا میں افغان فریقین اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کئی دن کی مشاورت مکمل کر لی ہے. ادھر ترکی جمعے کے روز ترکی افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے 3 فریقی اجلاس کا انعقاد کر رہا ہے. ترکی کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان 3 فریقی مذاکرات میں افغان عمل کی موجودہ صورتحال کے علاوہ سیکیورٹی توانائی باہمی رابطے اور بے قاعدہ ترک وطن سے متعلق تعاون پر بھی بات چیت ہوگی. دفتر خارجہ کے مطابق اس موقع پر ترک وزیر خارجہ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق عالمی سربراہی اجلاس میں جمعرات کے روز ارتھ ڈے کے موقع پر 2 درجن سے زیادہ عالمی رہنما خطاب کریں گے. چین کے صدر شی جن پنگ جمعرات کو ماحولیاتی تبدیلیوں پر ہونے والے عالمی سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے, جو بائیڈن کے جنوری میں امریکہ کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پہلی بار چینی رہنما شی جن پنگ کا ان کے ساتھ ورچوئل رابطہ ہوگا. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کو موسمی تغیرات جیسے عالمی چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے قریب آنے کی ضرورت ہے. یورپ کی اسلام کے حوالے سے متنازع کیفیات تہذیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہی ہیں. اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے رد عمل میں فرانس کے ساتھ تعلقات اور سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے پارلیمان جو راہ متعین کرے گی حکومت کو اسے دیکھنا ہوگا. صدر علوی کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سرحد پر جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق کا پاکستان کی کشمیر پالیسی سے براہ راست تعلق نہیں. ان کے بقول جنگ بندی معاہدہ خوش آئند ہے اور یہ کہنا کہ اس عمل سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور ہوگا غیر مناسب بات ہے. پاکستان کے صدر عارف علوی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن کے لیے یہ ایک بہتر قدم ہوگا. عارف علوی نے کہا کہ وہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلے ہی متاثر ہیں اور پاکستان بائیڈن انتظامیہ کے دور میں واشنگٹن سے اچھے مراسم کی توقع رکھتا ہے. صدر کا کہنا ہے کہ بائیڈن جنوبی ایشیا میں جنگ کی بجائے امن میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. صدر عارف علوی کے انٹرویو کا کچھ حصہ سنتے ہیں. علی فرقان کی تیاری کی ہوئی اس رپورٹ میں تفصیلی انٹرویو ہمارے کل کے نیوز شو میں سماعت فرمائے گا. پیش خدمت ہے صدر عارف علوی کے انٹرویو کا کچھ حصہ.
مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی میں ایسی بات کروں فریڈم آف سپیچ کے سائے میں جو آپ کے لیے بے انتہا تکلیف دہ ہو, ہے نا. یہ جنرلی تو بڑے ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات. تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میں ان کیفیات پر ڈالتا ہوں جو اسلاموفوبیا کے اعتبار سے مغرب کے اندر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے. یہ غیر ضروری کیفیات ہیں. اس کے اندر مغربی میڈیا جو ہے وہ خود بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس میں وہ احتیاط رکھے. یہ سویلائزیشنز کو کنفرنٹیشن اور مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے, جس کے اندر نقصان اس وقت جب دنیا کے اندر امن کی ضرورت ہے. بہت بڑے بڑے مقابلے ہمارے سامنے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کے اعتبار سے. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کو قریب لایا جائے.
وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان سے بدر کرنا فرانس کے سفیر کو مسئلے کا حل نہیں ہے, تو پھر حکومت پارلیمنٹ میں قرارداد کیوں لا رہی ہے؟
اس وجہ سے لا رہی ہے کہ یہ حکومت جمہوری حکومت ہے. اس وجہ سے لا رہی ہے کہ قوم کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ صرف پارلیمان میں ہو سکتی ہے, اور پارلیمان اس سلسلے میں فیصلے کر سکتا ہے جو اس چیز کے سلسلے میں کوئی راہ متعین کرے گا.
بھارت کے ساتھ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اور تجارت کے حوالے جو سبریاں موو ہوئی ہیں, اس کو پاکستان کی کشمیر پالیسی کے اوپر جو ہے وہ سوالات کے طور پہ اٹھایا جا رہا ہے.
یعنی
یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو پس پش ڈال دیا ہے, کشمیر ایشو پہ سمجھوتا کر لیا.
یعنی اگر سیز فائر کیا جائے, کیونکہ ہندوستان سے مسلسل حملہ ہو رہا تھا, سیز فائر وائولیشنز ہو رہی تھی, تو یہ کشمیر پالیسی پیچھے چلی جائے گی. یہ میں سمجھا نہیں بات کو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیر پالیسی کا کوئی تعلق ہے. اس سے اس کنفرنٹیشن کا جو ڈیلی وائولیشنز ہو رہی تھیں تو ان کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ بھی وہ وائولیشنز نہ کریں, تو یہ تو اچھی بات ہے.
امریکی صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کا اعلان کیا ہے. طالبان نے ابھی تک اس کے اوپر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے, جبکہ پاکستان اسے ویلکم کر چکا ہے. تو اس صورتحال میں امن عمل آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں یقیناً بڑھے گا. دیکھیے انخلا امریکی فورسز کا یقیناً ایک بہتر قدم ہے جس کو امریکہ نے بڑے سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے. اس کا کمٹمنٹ پرانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کنوکشن تھا اسی کنوکشن پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اسی کنوکشن پر آ گئی ہیں. بائیڈن صاحب سے میں پہلے بھی متاثر تھا. میری ان کی ملاقات 2011 میں ہوئی تھی پریسیڈنٹ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ. انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ایک نئی اپروچ کا ذکر کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جنگ سے زیادہ ہم امن کے اعتبار سے انویسٹ کریں معیشت کے اندر. تو وہ میں نے ان سے بالمشافہ بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے.
پاکستان کے صدر عارف علوی بات کر رہے تھے وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے. صدر الوی کا تفصیلی انٹرویو ہمارے کل کے نیوز شو میں سماعت فرمائے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں بدھ کے روز ایک نجی ہوٹل میں بم دھماکہ ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چینی سفیر دھماکے کے وقت کوئٹہ شہر میں موجود تھے اور اب بھی کوئٹہ ہی میں ہیں۔ چینی سفیر مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ دھماکے کے بعد کوئٹہ سے ایف سی کی چوکیاں ختم کرنا ممکن نہیں رہا، اس سے قبل ہم نے 13 چوکیوں کی کمان پولیس کو دے دی تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خود کو شملہ آور گاڑی میں بیٹھا رہا۔ دھماکے میں 60 سے 80 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا۔ اس واقعے میں خود کو شملہ آور کے علاوہ 5 افراد ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے اس افریق کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تفصیلی رپورٹ اسلام آباد سے آسم علی رانا نے تیار کی ہے۔
بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے نجی ہوٹل میں گزشتہ شب ہونے والے کار بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ واقعے میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ کوئٹہ میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا۔ دھماکے میں 60 سے 80 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا۔ واقعے میں خودکش حملہ آور کے علاوہ 5 افراد ہلاک ہوئے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دھماکے کے بعد کوئٹہ سے ایف سی کی چوکیاں ختم کرنا ممکن نہیں رہا۔
انٹیلیجنس رپورٹس تھی اور شہروں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ ایسی رپورٹ تھی، لیکن کیونکہ کوئٹہ ایک پیسفل اب شہر تھا، جیسا میں نے کہا کہ ایف سی نے 13 چوکیاں پولیس کو آلریڈی دے چکی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹہ سے نکال لیں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، گوادر ملک کی ترقی کا دروازہ ہے، دشمن کو پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی، اور پاکستان کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کی غیر ملکی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دھماکے کے بعد 22 اداروں کو سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا پر کنٹرول کے حوالے سے جلد قانون سازی کرنے کا بھی اعلان کیا۔
پاکستان کے ادارے اور آئی ٹی منسٹری اور فواد چودھری صاحب اور ہم سارے مل کر اس سوشل میڈیا کا ایک حل تلاش کر رہے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ہم ایک اہم قانون اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمیں اس قسم کی دھمکیوں سے نہ گزرنا پڑے۔
کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری قوم نے دہشت گردی کو پچھاڑنے کے لیے غیر معمولی قربانیاں دی، دہشت گردی کے اس افریق کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم مکمل چوکس اور تمام داخلی و خارجی خطرات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ہوٹل دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج کر لیا گیا، اور واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
پاکستان میں چینی سفارت خانے نے ہلاک ہونے والوں کے لیے تعزیت اور زخمیوں سے ہمدردی کے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اس دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نانگ رانگ اس روز کوئٹہ میں ایک چینی وفد کی قیادت کر رہے تھے، تاہم حملے کے وقت چینی وفد ہوٹل میں موجود نہیں تھا۔ اسلام آباد میں جاپان کے سفارت خانے نے بھی پاکستان میں جاپانی سفیر ماتسودا کونینوری کے ایک پیغام میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی درخواست ضمانت کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ عدالت عالیہ لاہور کے 3 رکنی ریفری بینچ نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی متفقہ طور پر درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت عالیہ لاہور کے جسٹس علی باقر رجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی تھی۔ بینچ میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سید شہباز رضوی بھی شامل تھے۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں شہباز شریف کو 50-50 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مشترکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اس سے پہلے رواں ماہ 14 اپریل 2021 کو ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے صدر مسلم لیگ نون کی ضمانت منظور کی تھی، جبکہ جسٹس اسجد جاوید گورال نے ضمانت مسترد کر دی تھی، جس پر عدالت عالیہ لاہور کے چیف جسٹس قاسم علی خان نے یہ معاملہ ریفری جج کو بھجوا دیا تھا۔ مذہبی آزادی کی عالمی صورتحال پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن نے اپنی تازہ رپورٹ میں محکمہ خارجہ سے سفارش کی ہے کہ بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملے میں انتہائی تشویش والے ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اس نے اپنی گزشتہ سال کی رپورٹ میں بھی بھارت کے خلاف سفارش کی تھی۔ کمیشن نے 2021 کی رپورٹ میں بھارت سمیت 14 ملکوں کے بارے میں کہا کہ ان کی حکومتیں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزی کو نظر انداز کرتی رہی ہیں یا پھر ان میں ملوث ہیں۔ کمیشن کی ایک پریس ریلیز کے مطابق ان میں وہ 10 ملک بھی شامل ہیں جن کے خلاف 2020 کی رپورٹ میں بھی سفارش کی گئی تھی. ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال اب بھی منفی سمت میں گامزن ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت نے ہندو قوم پرست پالیسیوں کو فروغ دیا ہے, جس کے نتیجے میں منظم انداز میں مذہبی آزادی کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے. کمیشن نے خاص طور پر شہریت کے ترمیمی قانون سی اے اے کی منظوری اور شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات میں پولیس کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کا بھی ذکر کیا. کمیشن نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں کرونا وبا کے آغاز پر مذہبی اقلیتوں کے خلاف سرکاری اہلکاروں سمیت دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی گمراہ کن اور نفرت انگیز مہم چلائی گئی. اس نے بابری مسجد انہدام کے تمام ملزموں کو عدالت سے بری کیے جانے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ حکومت اختلافی آوازوں کو دبا رہی ہے. اس کے مطابق اتر پردیش سمیت کئی ریاستوں میں بین مذاہب شادیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین محمد ذاکر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کمیشن کو اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی شکایات ملتی رہتی ہیں, اور جب سے مرکز میں بی جے پی کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی ہے مذہبی اقلیتوں کے خلاف کارروائیاں بڑھ گئی ہیں.
جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں کچھ مسئلوں پہ, یہ دیکھیں کہ لب جہاد جیسے مدوں پہ سرکار کا جو اپنا ایک اڈل رویہ رہا ہے کہ نہیں لب جہاد جیسا جو اس سے کوئی قانون ہی نہیں ہے. دوسری کی گائے کے نام پہ کئی ہتیاں ہوئی. دوسرا یہ کہ این آر سی کے مدے پہ بھی ہم نے کئی مسئلوں پہ دیکھا ہے کہ کئی بے گناہ لوگوں کو کچھ ناجائز تنگ بھی کیا جا رہا ہے, ناجائز ستایا بھی جا رہا ہے.
حکومت ایسی رپورٹوں کو مسترد کرتی آئی ہے. اس نے گزشتہ سال کی رپورٹ پر اپنے شدید رد عمل میں کہا تھا کہ کمیشن کے مشاہدات تعصب پر مبنی ہیں اور اس کی جانب سے پہلے بھی ایسے خیالات ظاہر کیے گئے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, البتہ اس بار اس کے مشاہدات نچلی سطح پر پہنچ گئے ہیں. وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیشن کو ہی انتہائی تشویش والے زمرے میں ڈال دیا جانا چاہیے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز کا کہنا ہے کہ استنبول کانفرنس ملتوی ہونے سے افغان فریقین کو دوحہ امن مذاکرات میں پیش رفت کا مظاہرہ کرنے کا ایک اور موقع فراہم ہوتا ہے. ڈیبرا لیونز نے دوحہ میں افغان فریقین اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کئی دن کی مشاورت مکمل کر لی ہے. اسی دوران افغانستان کے صدارتی محل کا کہنا ہے کہ طالبان کے ترکی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے سے اس گروپ کے ارادے ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے امن اور سیاسی تفہیم کا عہد نہیں کیا. نائب صدارتی ترجمان فاطمہ مرچل کا کہنا ہے کہ افغان حکومت ایسے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتی ہے جو افغانستان میں منصفانہ اور مستقل امن لانے میں مددگار ہو. فاطمہ مرچل نے مزید کہا کہ طالبان نے امن کے موقع کو جنگ کے لیے استعمال کیا اور افغانستان میں تشدد کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. طالبان کی طرف سے فوری رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا. ادھر ترکی جمعے کے روز ترکی افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے سہ فریقی اجلاس کا انعقاد کر رہا ہے. ترکی کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ان سہ فریقی مذاکرات میں افغان عمل کی موجودہ صورتحال کے علاوہ سیکیورٹی, توانائی, باہمی رابطے اور بے قاعدہ ترک وطن سے متعلق تعاون پر بھی بات چیت ہوگی. دفتر خارجہ کے مطابق اس موقع پر ترک وزیر خارجہ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے کابل کو سویلین امداد کی مد میں اضافی $300 ملین دینے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کانگریس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. وزیر خارجہ کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق افغانستان سے فوجی انخلا کا اعلان کرتے ہوئے صدر بائیڈن بہت واضح تھے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی امداد جاری رہے گی. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے بیان کے مطابق ایسے میں جب امریکہ اپنے فوجی افغانستان سے نکال رہا ہے, امریکہ سویلین اور اقتصادی امداد کو افغان عوام کے روشن مستقبل کے لیے اور افغانستان میں پائیدار امن کے عمل کو آگے بڑھانے میں استعمال کرے گا. ایک امریکی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکی کمانڈر پینٹاگون سے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی فوجوں کی افغانستان سے واپسی کے دوران ان کی حفاظت کے لیے امریکہ کا ایک طیارہ بردار جہاز افغانستان کے قریب لنگر انداز کر دیا جائے. یہ ایک عام معمول ہے کہ اہم اور حساس مشنز کے دوران امریکی فوج اپنی حفاظت کے لیے طیارہ بردار جہاز یا دیگر جنگی جہاز استعمال کرتی ہے.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA.
صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے عارضی موسمی کارکنوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کیا ہے جنہیں اس سال امریکہ میں کام کرنے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ امریکی معیشت کرونا وبا کے اثرات سے نکلتے ہوئے بحالی کا سفر شروع کر رہی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے کہا کہ امریکہ کانگریس کی جانب سے مقرر کردہ 66,000 کی سالانہ حد کے علاوہ 22,000 غیر زراعتی کارکنوں کے لیے H-2B ویزوں کی منظوری دے گی۔ محکمے نے آجروں کی بڑھتی ہوئی طلب کا حوالہ دیا جس میں COVID-19 کی وبا شروع ہونے کے بعد بے روزگاری کے فوائد حاصل کرنے والے افراد کی تعداد اب کم ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق عالمی سربراہی اجلاس میں آج جمعرات کے روز ارتھ ڈے کے موقع پر 2 درجن سے زیادہ عالمی رہنما خطاب کر رہے ہیں۔ شرکا میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس، چینی صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، جرمن چانسلر اینگلا مرکل، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برازیل کے صدر جیل بولسونارو اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی دوسری عالمی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں متوقع نہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ آج جمعرات کے روز ماحولیاتی تبدیلیوں پر ہونے والے اس عالمی سربراہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کا اہتمام صدر جو بائیڈن نے کیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے 2030 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 55% تک کمی لانے کے عبوری معاہدے کا اعلان کر دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن یانگ نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ صدر شی جن پنگ آن لائن یعنی ورچوئل کانفرنس میں اہم تقریر کریں گے۔ جو بائیڈن کے جنوری میں امریکہ کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پہلی بار چینی رہنما کا ان کے ساتھ ورچوئل رابطہ ہوگا۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان متعدد معاملات پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان معاملات میں بیجنگ کا نیم خود مختار، ہانگ کانگ پر سخت ہوتا ہوا کنٹرول اور شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک شامل ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے بدھ کے روز منیاپولس میں پولیس کی کاروائیوں پر جامع سول تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ تحقیقات جوری کے اس فیصلے کے بعد شروع کی گئیں جن میں تعین کیا گیا کہ پولیس افسر ڈیرک شاوین نے امریکی محکمہ انصاف نے بدھ کے روز منیاپولس میں پولیس کاروائیوں پر جامع سول تحقیقات کا آغاز کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ تحقیقات جوری کے اس فیصلے کے بعد شروع کی گئیں جس میں تعین کیا گیا کہ پولیس افسر ڈیرک شاوین نے جارج فلائیڈ کو قتل کیا۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکہ میں منظم نسل پرستی کے مسئلے سے نمٹنے کے وعدے کے بعد اٹرنی جنرل میرک گارلینڈ کی جانب سے تحقیقات میں یہ پہلا بڑا قدم ہے۔ بدھ کے روز گارلینڈ نے کہا کہ محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے پہلے ہی سے منیاپولس میں مختلف گروپوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ ان کے قانون کے نفاذ سے متعلق تجربات کے بارے میں پوچھا جائے، اور اس کے علاوہ وہ پولیس افسران سے بھی ان کو ملنے والی تربیت اور مدد کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اور اب پیش کرتے ہیں پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور رپورٹ۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 5,857 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ وبا کا شکار مزید 98 مریض دم توڑ گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57,591 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں مثبت کیسز کی شرح 10.16% رہی۔ پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک 16,698 افراد ہلاک اور 7,78,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ادھر بھارت کا ایک بڑا حصہ کرونا کی دوسری لہر کی شدید گرفت میں ہے۔ بھارت میں جمعرات کے روز کرونا کے مزید 3,14,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جو عالمی سطح پر یومیہ کیسز کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
دہلی حکومت کی جانب سے پیر کی صبح تک 6 روز کا لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے کی وجہ سے بازار بند ہیں اور گلیاں سنسان ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,14,853 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور 2,104 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر ایک دن میں کرونا کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ ادھر امریکہ میں صدر بائیڈن نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ ان ملکوں کو کرونا وائرس کی ویکسین فراہم کرنے پر کام کر رہا ہے جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ میں لوگوں کو ویکسین کے 200 ملین شاٹس لگانے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ریمارکس کے دوران صدر بائیڈن سے دوسرے ملکوں کی مدد کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور کچھ کام ہو بھی چکا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ویکسین یہاں استعمال نہیں ہو رہی اس کا کیا کیا جائے. ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھتے ہوئے ان ملکوں کو بھیجا جا سکے جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے. ادھر برلن میں جرمن پارلیمنٹ کے باہر پولیس کے مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں. پارلیمان میں چانسلر اینگلا مرکیل کو کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے سخت پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دینے کے بل پر غور کیا جا رہا تھا. بیشتر مظاہرین نے جرمن پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن سے آئین میں شامل اقدار پامال ہو رہی ہیں. جرمن پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے بدھ کو 250 ووٹوں کے مقابلے میں 342 ووٹوں کے ساتھ یہ بل منظور کر لیا ہے. آج جمعرات کو ایوان بالا میں اس پر غور کیا جائے گا جہاں جرمنی کی ریاستوں کی نمائندگی ہوتی ہے. اگر وہاں سے یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے وفاقی حکومت کو جو خصوصی اختیارات ملیں گے وہ جون تک نافذ العمل ہوں گے. اس بل کے تحت مرکیل کی حکومت سخت اقدامات نافذ کر سکتی ہے جس میں شٹ ڈاؤن اور کرفیو جیسی پابندیاں شامل ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد کچھ اور خبریں. صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز مغربی ملکوں کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ روس کی سرخ لکیر عبور نہ کی جائے ورنہ کسی اشتعال انگیزی کی صورت میں روس فوجی طور پر شدید جواب دے گا اور ایسے اقدامات کے ذمہ داروں کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا. امریکہ یا مغربی ممالک کی جانب سے تاحال روسی صدر کے اس سخت گیر لہجے اور بیان پر رد عمل سامنے نہیں آیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بدھ کے روز کہا کہ روس کے جیل میں بند اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کی زندگی کو شدید خطرہ ہے. انہوں نے ماسکو سے اپیل کی کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ناولنی کے ایمرجنسی علاج کی اجازت دے. اقوام متحدہ کے ایٹمی نگران ادارے کی بدھ کے روز ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی خلاف ورزیوں کو مزید گہرا کیا ہے اور نتانز کی زیر زمین جوہری تنصیب میں جہاں گزشتہ ہفتے دھماکہ ہوا اضافی جدید سینٹر فیوجز بھی لگائے گئے ہیں. انڈونیشیا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تفریحی جزیرے بالی کے شمال میں غائب ہونے والی آبدوز کی تلاش میں آسٹریلیا، سنگاپور اور ہندوستان سے مدد طلب کر رہا ہے. اس آبدوز پر 53 افراد موجود تھے. آبدوز کی تلاش کا کام جاری ہے. انڈونیشیا حکام کا کہنا ہے کہ آبدوز پر سوار عملے کے لیے آکسیجن ہفتے کے روز تک کافی ہوگی. اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ایتھیوپیا کے علاقے ٹگرے میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں جہاں تنازع کے علاقے سے جنسی تشدد کی مزید اطلاعات سامنے آئی ہیں. ملکہ لزبت دوم نے اپنے شوہر شہزادہ فلپ کی موت کے بعد دنیا بھر سے ہمدردی اور مہربان جذبوں کے اظہار پر شکریہ ادا کیا ہے. ملکہ نے بدھ کے روز اپنی 95 سالگرہ کے موقع پر سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں ذاتی طور پر لزبت آر کے نام سے دستخط کیے اور کہا کہ برطانیہ کے اندر سے دولت مشترکہ اور پوری دنیا سے ان کے شوہر کو پیش کیے گئے خراج عقیدت کا اظہار ان کے لیے باعث راحت ہے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مشرقی یوکرین میں روس کی بڑھتی ہوئی حالیہ جارحیت اور یوکرین کی سرحدوں پر مقبوضہ کرائمیا میں روسی فوجوں کے اجتماع کے بارے میں معتبر اطلاعات پر امریکہ کو تشویش ہے. ایک پریس بریفنگ میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے توجہ دلائی کہ روسی فوج کی پریشان کن نقل و حرکت سے پہلے یوکرین اور روس کے درمیان جولائی 2020 کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں دیکھنے میں آئی ہیں. ان کے نتیجے میں مارچ کے مہینے میں 4 یوکرینی فوجی ہلاک اور 2 دوسرے یوکرینی اہلکار زخمی ہو گئے. اپریل میں مزید 8 یوکرینی شہری ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے روس سے کہا ہے کہ ان اشتعال انگیز کارروائیوں کی وضاحت کرے لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے یوکرینی شراکت داروں کو یقین دہانی کا براہ راست اشارہ دیا ہے. روس اور یوکرین کے درمیان موجودہ تنازع 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب روس نے کرائمیا پر قبضہ کر لیا اور اسے ضم کرنے کی کوشش کی. یوکرینی افواج اور روس کی قیادت والی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے مطابق 13,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. ترجمان پرائس نے کہا کہ روس کی جانب سے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں، یوکرین کی سرحدوں اور مقبوضہ کرائمیا میں فوجوں کے اجتماع کے پیش نظر امریکی حکومت کے عہدیداروں نے یوکرین میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے تاکہ یوکرین کے اقتدار اعلی اور اس کی علاقائی یکجہتی کے لیے امریکہ کی حمایت پر زور دیا جائے. ان کا پیغام یہ ہے کہ امریکہ ماسکو کی جانب سے کسی بھی کارروائی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھے گا، چاہے وہ روسی علاقے کے اندر ہو یا خود مختار یوکرین کے اندر، اور اس کا مقصد ہمارے شراکت دار یوکرین کو ڈرانا دھمکانا ہو. مسٹر پرائس نے اعلان کیا کہ ڈرانے دھمکانے اور جارحیت کی ان کارروائیوں کے پیش نظر ہم کیف کے ساتھ کھڑے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بیچ جلانے کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب پیش ہے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. مشرق وسطی کے دو بڑے حریف ملکوں یعنی سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک طویل عرصے کے بعد بات چیت کا آغاز ہوا ہے. مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے بیشتر ماہرین اور تجزیہ کار اسے ایک مثبت پیش رفت اور امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اس خطے کے حوالے سے تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں اور اسے مشرق وسطی کے لیے ایک نیک شگون سمجھتے ہیں. آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ اس پیش رفت کا مشرق وسطی کے خطے کے لوگوں کے لیے کیا مطلب ہے، اور کیا وہ خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال میں کوئی ممکنہ تبدیلی دیکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے ایف سی یونیورسٹی کالج کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنات موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے کہ ایران اور سعودی عرب دو بڑے حریف ملک ہیں مشرق وسطی کے، اور اب اطلاعات ہیں کہ ان کے درمیان عراق میں مذاکرات کا آغاز ہوا ہے. کیا یہ خطے میں بدلتی ہوئی سوچ کی عکاسی ہے؟
اصل میں اس چیز کو ہم دو مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جس طرح کے یہاں پہ آئی کہ ایران کے طور پہ دونوں فریقوں کو کہا کہ وہ آپس میں بات چیت کا آغاز کر. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اٹمپٹ بھی ہو سکتا ہے عراقی حکومت کی طرف سے، جس طرح کہ پاکستان نے بھی کوشش کی تھی جب یمن کا معاملہ آیا تھا 2015 میں، پر یہی کہا تھا کہ میڈیشن کی کوشش کی گئی تھی کہ آپس میں بات چیت کریں. اصل چیز یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز کیا جائے، اور چاہے وہ یمن کا معاملہ ہو، چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، چاہے وہ خلیج کے دوسرے جو معاملات ہیں ان کا ہو، جو تحفظات ہیں دونوں ممالک کے، وہ آپس میں بیٹھ کر بیس کے اوپر بات کریں. اب یہاں پہ جو ریئیکشن آیا ہے وہ ایران نے تو کہا ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک نیگوسیشنز کیجئے، آپ بات کیجئے. ہمیں بتائی تو صحیح کہ ہم کہاں پہ عدالت ہے، کہاں آپ کے جو تعداد ہیں سب ہم پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. سعودی عرب کی طرف سے جو بیان آیا ہے نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈائریکٹ بلاکس نہیں، یعنی انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا کہ وہ بات نہیں ہوئی. اور جو فائنینشل ٹائمز کی خبر تھی وہی سے پھر وہ خبر نکلی اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے چھپایا، وہ یہی تھی کہ انڈائریکٹ قسم کی بات چیت ہوئی ہے، جو کہ پہلے تو بالکل جمود تھا. پہلے تو بہت سخت ہاسٹیلٹی تھی، ایک دوسرے سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مختلف دوسرے کے یہ بھی الزامات لگائے جا رہے تھے کہ سائبر اٹیکس ہیں وہ ہو رہے ہیں، آئل کی انسپیشن ہے سعودی عرب کی ان کے اوپر ہو رہے ہیں، جیسا ایران کے اوپر بھی ہو رہے تھے. تو کہاں یہ کہ اب بات چیت کسی بھی موضوع کے اوپر شروع کی جائے، چاہے اس کا انتہائی کیا جائے، ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کی وجوہات جو نظر آتی ہیں تبدیلیاں، کچھ تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ مجبور کر رہی ہیں دونوں دوسرا جو بین الاقوامی سطح پر تبدیلی آ رہی ہے, یعنی کہ صدر بائیڈن کی پالیسی اس سے مختلف ہے اور وہ ایران کے ساتھ بات چیت جیسے دیکھ رہے ہیں وینا میں ڈائریکٹ بات چیت بھی ہو رہی ہے, جو کہ روز خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. اس کے باوجود کہ سعودی عرب نے اسرائیل نے پہلے تحفظات کا سہارا وہ کیا تھا, لیکن لگ یہ ہے کہ امریکہ اپنی جو امریکہ کے انٹرسٹ میں جو ان کے مفاد میں ہے وہی کریں گے.
جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے ابھی کہ جو بدلتی ہوئی عالمی حقیقتیں ہیں ان کے پیش نظر بھی یہ بات چیت اہمیت اختیار کر گئی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر امریکہ کی فورن پالیسی میں جو تبدیلی آپ کو نظر آئی اس کا بھی یہ ایک نتیجہ ہے جو بات چیت شروع ہوئی ہے؟
بالکل بالکل, میں اسی کی کا زیادہ ہے, کیونکہ اگر آپ کا انحصار کر رہے ہوں کسی ملک کے اوپر اپنی تحفظ کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اندرونی سیکیورٹی کے لیے بھی, بیرونی سیکیورٹی کے لیے, اور وہ ملک کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے, آپ بات چیت کیجیے اس میں آگے بڑھی. میں یمن کے حوالے سے بھی کروا. دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جو میں نے پہلے بھی کہا, 6 سال ہو گئے ہیں اب یمن کی لڑائی کو اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. کہا گیا تھا شروع میں ہی کہ 6 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں لڑائی ختم ہو جائے گی. اس میں بھی اگر آپ پاکستان کا دیکھیے, میں کریڈٹ دینا پڑے گا, پاکستان نے بھی یہ اسٹینڈ لیا تھا کہ لڑائیاں اس طرح جلدی ختم نہیں ہوتی ہیں, پکڑے گی اور اس سے سب کا نقصان ہوگا, جس کی آپ بات چیت یہ تو بہتر ہے. یہ وہ تو نئی نئی بات تھی, اس کو نہیں مانا گیا, لیکن اب 6 سال کے تجربے کے بعد یہی سبق ملا, اس طرح کے ایڈونچرز جو ہوتے ہیں اور جلدی سے نتائج حاصل کرنے, چاہے آپ کے پاس اتنا ہتھیار کیوں نہ ہو, آپ کتنے ہتھیار خرید رہے ہوں, لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اکنامک اسٹیل میٹ میں بلکہ نقصان ہو رہا تھا پھر, تو اس لیے وہ بھی ایک آئی اوپنر ہے ان کے لیے کہ ہم اپنی منمانی سادی کر سکتے. دوسرا, ایران کا جو اپنا ایجنڈا شروع میں بھی تھا, جب 2015 کی بھی نیوکلیئر ٹاکس ہوئی تھی, اس کے نتائج جو ہے پھر اب بھی یہ ہے کہ ایران چاہے گا کہ وہ اقتصادی طور پر آگے بڑھے, کہ ان کے پاس پوٹینشیل ہے, تیل کے علاوہ بھی پوٹینشیل ہے اور انویسٹمنٹس کے بھی بہت مواقع ہیں, 80 بلین کا ملک ہے. اس لیے وہ چاہیں گے کہ یہ بجائے ہم اپنی انرجی لابجے لڑائی جھگڑوں میں ضائع کریں, ہم اکنامکلی آگے بڑھتے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور بھی کر لیا, یعنی ان میں کانفیڈینس بھی آ گیا. کیونکہ بات چیت کے لیے بھی آپ کو کانفیڈینس چاہیے ہوتا ہے اپنے اندر, تب آپ بات چیت کرتے ہیں. چین کے ساتھ جو انہوں نے 25 سالہ معاہدہ کیا ہے, اسٹریٹجک معاہدہ ہے, یہ عام معاہدہ نہیں ہے, تو اس سے بھی ایک کانفیڈینس آپ اپنے آ جاتا ہے. دوسرا, جو کمپنی کا ساتھ بات چیت انڈائریکٹ ہو رہی ہے اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے ہر روز, اس میں بھی آپ میں کانفیڈینس آ جاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کریں, آئیے ہم سے بیس میں بیٹھیے اور ہم آپ سے بات چیت. اور سعودی عرب کا جو ہے وہ پہلے سے ایسا تھا کہ ان کی اپنی کمزوریاں بھی ظاہر ہوئیں اور ریئلائزیشن بھی کہ خطے میں اس قسم کے جو ڈسٹیبلائزیشن ہے وہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اوپر سے ہیومن رائٹس کا پریشر ہے, ریفارمس کا پریشر ہے کہ معاشرے میں فارمس لائیے اور اپنے معاشرے کو ٹھیک کیجیے. تو یہ ساری چیزیں مل کر دونوں صحیح ہیں.
ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو خطے کے لیے مشرق وسطی کے اس کا کیا مطلب ہوگا؟
سب سے بڑا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک میسج جائے گا, اور میسج یہ جائے گا کہ آپ بلا وجہ ایڈونچر نہیں کر سکتے ایسے معاشروں میں جو کہ پہلے ہی وہاں پہ ایک تقسیم ہو چکی ہے, وہ آپ اس میں کسی فریق کو اپنا فیوریٹ نہیں بنا سکتے. چونکہ افغان نے دیکھیے, یہ ہمیں سبق صرف مشرق وسطی کا جو افغانستان بھی ان کا حصہ ہی ہے وہاں سے بھی ملتا ہے کہ آپ جتنا اپنے فیورٹس بنائیں گے, کیونکہ یہ ٹرائبل سوسائٹیز ہیں, آپ جتنے فیورٹس بنائیں گے دوسری ٹرائب آپ کے خلاف ہو جائے, اب پھر وہ نہ ختم ہونا حجاب شروع ہو جائے گی اور جس میں پھر آخر میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ افغانستان سے ہوتے ہوئے یمن میں دیکھ لیجیے, ایون شام میں ہم اگر دیکھ لیں, شام میں اگر جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے اور بشار الاسد پورا کنٹرول بھی سنبھال لیتے ہیں, جو انہوں نے سنبھال لیا ہوا ہے, لیکن پھر وہ ریکنسٹرکشن کون کرے گا وہاں پہ؟ تو شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے سوشلی، تو یہ بڑے مشکل چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کرنا، اور یہ سبق سب کو مل چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخ نے سبق سکھایا ہے وہ بھی مجبور کرے گا کہ سعودی عرب اور ایران کم سے کم اگر بات تک آگے اس کو نہیں بھی بڑھاتے لیکن ٹیمپریچر ضرور نیچے آئے گا.
یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ پروگرام بدھ کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. ڈاکٹر راشد نقوی تہران میں مقیم ایک پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور وہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر راشد نقوی، یہ فرمائیے کہ اطلاعات کے مطابق عراق میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، کیا اطلاعات ہیں ایران میں اور خود ایران میں اس پر کیا رد عمل ہے؟
یہ ایسے ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادے نے اس پہ جو کمنٹس کی ہیں وہ البتہ انہوں نے واضح طور پہ قبول تو نہیں کیا کہ یہ براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ یہ دونوں ملک کے عوام اور علاقے کی سلامتی پہ اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بات کافی آگے بڑھ چکی ہے. البتہ اس کا بھی تھوڑا سا ایک اگر آپ تاریخی جائزہ لے لیں تو پچھلے کچھ عرصے سے یہ واضح پیغامات مل رہے تھے ہمیں، یہاں پہ میڈیا میں چیزیں نظر آ رہی تھی. خود بالخصوص عراق کے پرائم منسٹر قاسمی کا سعودی عرب کا دورہ، پھر اس سے پہلے عراق کے پریزیڈنٹ برہم صالح کا دورہ اور پھر ایران کا دورہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ خطے میں جو نئی تبدیلیاں بظاہر نظر آنا شروع ہو رہی ہیں اس میں بھی ایک امکان تھا کہ یہ دونوں ملک کہیں نہ کہیں پہ آپ اس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. اور اس پہ مختلف تبصرے بھی آ رہے تھے کہ بظاہر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر دونوں ملک جائیں اور خود اپنے فیصلے اگر خود کریں تو پھر اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کسی بیرونی ڈکٹیشن سے یا اپنے اتحادیوں سے یا اس طرح کے کسی اس میں وہ کریں گے تو پھر یقیناً بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جائیں گے. البتہ یہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس وقت کہ یمن کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ خود سعودی عرب کے اندر جو ایرانی حجاج شہید ہوئے تھے ان کا ایک ایشو ہے، پھر سفارتی تعلقات تقریباً منقطع ہیں، یہاں کا سفارت خانہ جو ہے تہران میں اس پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے عنوان سے بھی ایک آپس میں ٹینشن موجود ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی عراق کی کوششوں سے اور خود امریکی رویے میں جو سعودیہ کے بارے میں کچھ تبدیلی آئی ہے جو بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد، تو شاید سعودی عرب بھی اپنا کوئی کارڈ کھیل رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات نہیں کریں گے تو ہم اپنے اتحادی چینج کریں گے. اور بالخصوص جب سے ایران جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ایک بڑے اقتصادی معاہدے میں شامل ہوا ہے تو یقیناً خطے میں ایران کی پوزیشن اور طرح کی ہو گئی، اور چائنا بھی اس میں اب یقیناً کوشش کرے گا کہ خطے کے اندر جو کشیدہ مسائل ہیں یا جن ممالک کے درمیان کشیدگی ہے اس کو دور کرنے میں وہ بھی اپنا رول پلے کریں. اور ساتھ ساتھ عام طور پہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان بھی کہیں نہ کہیں پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، تو شاید وہ کوششیں بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اگر دیکھا جائے تو اوور آل کوئی اس پہ کوئی ریئیکشن، کوئی منفی ریئیکشن نہیں آ رہا حکومت کی طرف سے بھی، اور میڈیا بھی اس کو ویلکم کہہ رہا ہے.
سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک بہت پرانی رائیولری ہے، اور خطے میں اثر و رسوخ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ان دونوں کے درمیان تنازع کا ایک بڑا سبب ہے، اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں ممکنہ طور پر حل کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں بالآخر دونوں اپنے اپنی حقیقت اور اپنے جسے کہتے ہیں نا اس اوریجنل پوزیشن کو اگر جان لیں کہ کون کہاں پہ کتنا مؤثر ہے، اور ایک حقیقت سمجھ کے اگر اپنے آپ کو قبول کر لیں گے تب بھی موضوع آگے بڑھے گا، ورنہ اگر اسی میں رہیں گے کہ میرا نفوذ زیادہ ہو، میری انوالومنٹ زیادہ ہو اور میں زیادہ مؤثر ہوں تو پھر تو یہ کشیدگی رہے گی. اور ابھی تک تو یہ صورتحال ہے، درست صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی تک تو یہ ایک اثر و رسوخ کی جنگ ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہے, لیکن جب باہر سے فیکٹر ایسے ہو جاتے ہیں اور داخلی مشکلات بڑھ جاتی ہیں, مثلاً سعودی عرب کے اندر اگر داخلی صورتحال ایسے بنتی ہے اور اس کے واشنگٹن سے تعلقات قدرے کشیدہ ہو جاتے ہیں, یا وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتے, یا یمن کے عنوان سے جو اس وقت سعودی عرب پہ دباؤ ہے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے شام کے اندر, عرب ممالک کے اندر اوور آل جو سعودی عرب کو ایک مشکل درپیش ہے اس وقت, اس کو وقتی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ایک سیز فائر کیا جائے. اول تو خوش آئند کہنا چاہیے کہ علاقے میں اگر تمام ممالک آپس میں اچھے ہوں گے, مناسب ہوں گے, تو عوام کے فائدے میں ہے, ہر دو ملکوں کے فائدے میں ہے, لیکن جو سفارتی جنگ یا جو کشیدگی یا وہ رکاوٹیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, تو لگتا ہے کہ عارضی طور پہ اس کے اندر کوئی سیز فائر نظر آ رہا ہے.
امریکہ اور ایران کے جو انڈائریکٹ مذاکرات ہوئے ہیں جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہونے میں؟
دیکھیں, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں کہ بظاہر تو یہ جو ویانا میں اجلاس ہو رہا ہے اس میں ڈائریکٹ تو امریکہ انوالو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ موجود ہیں امریکی سفارتکار اور کہیں نہ کہیں اس مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں بھی باتیں تو آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایران میں ابھی آئندہ آنے والے الیکشن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے, کوئی بڑا ڈیسیژن تو اس ایٹمی معاہدے کے عنوان سے نہیں ہوگا, زیادہ اس کو میں سمجھتا ہوں کچھ زیادہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یورپ بھی چاہتا ہے, ایران کی طرف سے بھی آمادگی ہے, اور جو بائیڈن صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ معاہدے میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بھی ایک اپنے اثرات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی مسائل, یمن کا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے, اس سے سعودی عرب کو نکلنے کے لیے اب ضروری ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات درست کرے.
یمن میں جو کہا جاتا ہے کہ پراکسی وار ایران لڑ رہا ہے ہوتیز کے تھرو, اس کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا صورت متوقع طور پر بن سکتی ہے؟
دیکھیں, اس وقت یونائیٹڈ نیشن اس میں انوالو ہے, اور واقعی یونائیٹڈ نیشن اگر غیر جانبداری سے اس مسئلے کو دیکھے, اور جیسے کہ خود یمنی جو حوثی ہیں یا جو فورسز ہیں یا انصار اللہ ہے, ان کا ایک تو بڑا واضح سا مطالبہ ہے کہ پہلے مرحلے میں تو فوری طور پہ جنگ بند کی جائے, حملے بند کیے جائیں, اور اس کے بعد پھر آ کے بیٹھے اس کے سیاسی حل کی طرف جو ہے وہ کوئی قدم بڑھائے. تو اگر جنگ بند ہو جاتی ہے مکمل طور پہ, سعودی عرب کی طرف سے حملے ختم ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد تو اگلے مرحلے تو بیٹھ کے طے کرنے والے ہیں, یونائیٹڈ نیشن بھی اپنا رول پلے کرے, اور وہاں پہ جو رائج جمہوری اور سفارتی طریقہ کار ہیں اگر وہ یمن میں اپنائے جائیں, تو یمن میں تو خود یمن کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو صرف سعودی عرب کی طرف سے ہے کہ وہ منصور ہادی کو ہر صورت میں وہاں پہ پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی حکومت وہاں پہ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو فضا وہاں پہ موجود نہیں ہے. یقیناً سعودی عرب بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا, اور انصار اللہ بھی حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے, وہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے, یمن ایک بہت بڑے المیے سے گزر رہا ہے, اور وہ بھی اس کو اس انداز سے لیں گے کہ مسئلہ حل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک بھی یہی چاہتے ہیں, مسلمان ممالک بھی یہی چاہتے ہیں, اور خطے کی ضرورت بھی یہی ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے.
آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر راشد نقوی, کہ اگر ان مذاکرات میں کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو خطے پر اس کے کیا سیاسی اور معاشی اثرات پڑ سکتے ہیں؟
دیکھیں, ایک تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ایران کو اس میں ایک نمایاں برتری ملے گی کہ وہ اپنے موقف اگر منوا لیتا ہے, اگر امریکہ تمام سینکشنز ختم کر دیتا ہے معاہدے میں شامل ہونے سے پہلے, اور جو ایران کے مطالبات ہیں اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے, تو ایک اخلاقی فتح بھی ہے اور معاشی فتح بھی ہے ایران کی, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک جو مشکل مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگر اس معاہدے کے اندر یا ان مذاکرات کے اندر فرض کریں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو زیر بحث لایا جاتا ہے, یا مثلا ایران میں ہیومن رائٹس کے عنوان سے جو باتیں کی جاتی ہیں, یا علاقے میں اثر و رسوخ کے عنوان سے, تو پھر تو اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, یعنی یہ مذاکرات یہیں پہ ہی رکے رہیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے. اور اگر ایران کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو یقیناً یہ بھی کسی معاہدے پہ یا اس طرح واپس نہیں آئیں گے, یا جو چیزیں انہوں نے دوبارہ ایٹمی پروگرام کے عنوان سے شروع کر دیے ہیں ان کو دوبارہ ختم نہیں کریں گے. بظاہر یہاں کا جو مزاج ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سپریم لیڈر سے لے کے پریزیڈنٹ، پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں اور عوام سب اس پہ متفق ہیں کہ امریکہ کو اپنی سینکشنز ختم کرنی چاہیے. جب تک سینکشنز ختم نہ ہو تو دوبارہ معاہدے میں امریکہ کو واپس آنے کو موقع نہ دیا جائے. اور خود ایران بھی جو اقدامات کر چکا ہے، مثلا یورینیم کی افزودگی بڑھا چکا ہے یا یورینیم کی اس سٹوریج کی مقدار کو جو بڑھا چکا ہے، تو اس سے پیچھے نہ آئے. تو یہ صورتحال ہے. بظاہر تو ایران کے الیکشن تک تو مجھے کوئی معاہدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.
مذاکرات کے بارے میں سعودی عرب کے ساتھ ایران میں رائے عامہ جو ہے اور میڈیا کا کیا رد عمل ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے وہ؟
دیکھیں یہاں پہ تو جب حکومت کی طرف سے ایک پالیسی آ جاتی ہے تو 90% اسی کو فالو کیا جاتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان جو خطیب زادے صاحب نے جب یہ کہہ دیا ہے یہ خوش آئند ہے اور دونوں ملکوں کے لیے اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے یہ سوٹیبل ہے، تو یقیناً اسی کو ٹو کریں گے. اب باقی جو میڈیا بھی اسی کو لے کے آگے بڑھے گا. عوام کے اندر بھی کوئی ایسی بھی شدید نفرت ہم نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اس طرح کی نفرت ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہ ہو سکے. ایک دو مسائل ہیں، ان مسائل پہ ظاہر ہے جب مذاکرات ہوں گے تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایک کمپرومائز ہو جائے گا. تو عوام کے اندر تو اتنی شدت نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ عوام کو ریئیکٹ کرے گا اور اس کے نتیجے میں حکومتیں اپنا فیصلہ بدلیں گی، مجھے ایسا نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال دونوں ممالک جیسے سفارتی دنیا کے اصول ہیں، یہ تو انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے، انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں. جب دونوں ملک اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ دونوں کے مفادات اسی میں حاصل ہو سکتے ہیں، تعلقات اچھے کیے جائیں، تعلقات اچھے ہو جائیں گے.
سیاسی مفادات سے قطع نظر جو مذہبی نظریاتی اختلاف ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو بڑا شدید ہے، اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکے گا؟
میں سمجھتا ہوں اس میں اب کافی کمی اس طرح آ چکی ہے کہ اب سعودی عرب کی طرف سے واضح طور پہ القاعدہ اور داعش اور تکفیریت کی مخالفت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو شدت پسند حلقہ مذہبی سعودی عرب پہ حاوی تھا، اس کے اثرات تو اس طرح کم ہو گئے ہیں. جب وہ شدت پسندی نہیں ہوگی تو ایران کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہوگی. سنی شیعہ بنیادوں پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب اور ایران کے اختلافات کی سب سے بڑی وجہ سنی شیعہ ہونا ہے یا سنی شیعہ نظریات کی بنیاد پہ نہیں، بہت سارے دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ زیادہ مؤثر ہیں. یہ سلسلہ کہ یہ شیعہ ملک ہے اور وہ سنی ملک ہے یا یہ مسلم ایک مسلک کے ہیں دوسرے، یہ کوئی اتنا رول پلے نہیں کرتا تعلقات کی خرابی میں. آپ دیکھیں ایران جو ہے وہ فلسطین کو پورا سپورٹ کرتا ہے، فلسطین کے اندر شاید ایک بھی شیعہ نہ ہو. اسی طرح جو ہے وہ دوسرے بہت سارے غیر شیعہ مسلم کنٹری سے ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو یہ وجہ تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یہ وجہ ہے نہیں.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر راشد نقوی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اور اب ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر حیدر مہدی سے جو شارجہ کی امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر حیدر مہدی، یہ فرمائیے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی جو خبریں آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟
تو یہ ضروری ہے کہ وہ اور اس خطے میں جو دوسری طاقتیں ہیں وہ مل کر آگے چلے، اور یہاں گنجائش اس بات کی نہیں کہ دوسری پاورز جو تھرڈ پاورز ہیں دنیا میں उनके एमा पर यहाँ की पॉलिटिक्स को मैनेज किया जाए. देयर शुड बी डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन सऊदी अरेबिया, अदर गल्फ कंट्रीज एंड ईरान, एंड दे शुड रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस. मुझे इस बारे में कोई शक ही नहीं है कि ईरानी और यहाँ के जो साहिब हुकूमत है वो मिल बैठे विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, दैट ईरान कैन बी ए गारंटी ऑफ देयर सिस्टम्स. मेरा ख्याल है ईरान से ये कहना चाहिए कि वो इस चीज की गारंटी दें कि यहाँ की जो हुकूमतें हैं और जो उनका निज़ाम है उसको वो चेंज नहीं करेंगे, उसको उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे.
डॉक्टर हैदर मंदी, ये बताइए कि जो इस वक्त तो खत्ते की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुफाहमत आपकी नजर में कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है?
देखिए, इसलिए कि ये दोनों मेजर पावर्स हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो बहुत जरूरी है कि ये मिल बैठकर यहाँ अमन, स्टेबिलिटी और पीस लाए और एक दूसरे को कोएग्जिस्टेंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम. मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब और ईरान को मिलकर इस खत्ते में पूरी स्टेबिलिटी लाई जा सकती है और ये मुमकिन है. और मेरा ख्याल है कि ये जो अब इराक में जो पेशरफ्त हुई है कि ये इंडिकेशन गोइंग टुवर्ड्स दैट वे एंड आई होप इट वर्क्स वेरी वेल.
अच्छा, यमन की जंग पर आपके ख्याल में इसका कोई असर पड़ सकता है?
देखिए, ये यहाँ जो मसाइल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हो, हमें अच्छी तरह पता है कि यमन के मसाइल क्या हैं, सऊदी अरब का रोल वहाँ क्या है, यूएई का, ईरान का क्या है. वी नो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और इसके लिए जरूरी है कि आपस में मिल बैठ कर इसको हल करें. मुश्किल काम है, बहुत कुछ मुश्किल काम है क्योंकि इसमें बहुत से मुतहरक ऐसे हैं जो डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है और इसकी कोशिश मेरे ख्याल में अभी रात में हुई है. और यही कह सकता हूँ कि दुआ कीजिए कि इसमें कुछ बात आगे निकले और रेजोल्यूशन की तरफ चले.
आप भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इन दोनों ताकतों को मिडल ईस्ट की मिल बैठना चाहिए?
जी बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं. और इसमें बड़ी बेबाकी से जो कॉन्फ्लिक्ट की वजूहत है उन पर गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इससे निकला कैसे जा सकता है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो मुमकिन है, एक मुश्किल काम है. तारीख में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो जैसे सारी दुनिया को मालूम है, पूरी इंसानों की तारीख में कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है, लेकिन पीस एलिमेंट जो है उसकी इतनी मिसालें नहीं है. तो अब ये वक्त आ गया है इसलिए कि कॉन्शियसनेस जो है लोगों की, अवाम की, अवाम उन्नास की, लीडर्स की, उसमें बहुत कुछ नुमाया हो गया है, उसमें बहुत कुछ तरक्की हुई है और अब उसे इन प्रैक्टिस लाना चाहिए. मेरा ख्याल है
जो मजहबी नजरियाती इख्तलाफात हैं दोनों मुल्कों के, क्या वो इनके दरमियान हायल नहीं होंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है अगर बराह रास्त गुफ्तगू हो जाए तो कोई मसला नहीं है. इसलिए कि मुसलमानों के हर मुल्क में फिके हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल देखिए, लेकिन अमन के साथ रह सकते हैं. इसी तरह यूएई में मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल सोसाइटी बनी है, बट दे आर इंटू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. देखिए, बहुत जरूरी बात यह है कि एक अमन हो और दूसरा ये है कि आप अवाम की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो इम्बैलेंस है अवाम का, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, अगर आप उसको ठीक करना शुरू करेंगे, अगर आप ऐसे नेशनल पॉलिसीज लाएंगे जिसमें इनकम इनक्वालिटी खत्म हो और आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, तो ये मसले जो हैं कि कौन किस रिलीजन से है, कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, ये फिर कम होना शुरू हो जाते हैं. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब मिलकर ये काम करें, इस बात को समझें और इस बात को सेंट्रल थीम बनाएं کہ ہر ملک میں عوام الناس کی اکنامک اور سوشل اور ایجوکیشنل بہتری ہوگی اور جو کانفلکٹ ہوں گے وہ لوکلائزڈ لیول پر حل ہوں گے, ان میں کسی دوسری قوموں کی شرکت یا ان کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے.
یہ تھے ڈاکٹر حیدر مہدی.
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر